الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضوں میں سب سے اہم، سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کی توحید کے ساتھ مانا جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم بہت تفصیل کے ساتھ یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی شہادت انسان کی فطرت دیتی ہے، انفس و آفاق کی نشانیاں دیتی ہیں، انسان کی عقل اسے تسلیم کرتی ہے، اور اس کے حق میں غیر معمولی نوعیت کا تاریخی استدلال بھی موجود ہے. کسی حقیقت کے ماننے کے لیے آخری درجے میں جو دلائل ہو سکتے ہیں، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق میسر ہیں، اس لیے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ یہ جسارت کریں کہ وہ اس ہستی کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے. زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کس طریقے سے لایا جائے، اس کو کیسے مانا جائے، اس کی صفات کا کیا تصور قائم کیا جائے، اس میں غلطی ہوتی رہی ہے. اور جو غلطیاں اس معاملے میں ہوئی ہیں، ان کی اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر دو ہیں. ایک یہ غلطی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو متوازن نقطہ نظر ہونا چاہیے، اس پر لوگ قائم نہیں رہ سکے. اور دوسری غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس کی ذات اپنی صفات کے لحاظ سے بھی، اور ذات کے لحاظ سے بھی، اور حقوق کے لحاظ سے بھی، جس وحدت کا تقاضا، جس یکتائی کا تقاضا، اور جس یگانگی کا تقاضا کرتی ہے، اس کو ملحوظ رکھنے میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی. قرآن مجید جن لوگوں کے سامنے نازل ہوا، ان کی ظاہر ہے کہ تاریخ میں اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری عہد نامے کے لیے ان کا انتخاب کیا، آخری بعثت ان میں ہوئی، نبوت ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو آخری پیغمبر انہی میں بھیجا گیا. ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ اس کے باوجود کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک وادی غیر ذی ذرہ میں آ کے آباد کیا تھا، اور جو اس وقت کی دنیا میں فکری اور علمی اثرات تھے ان سے وہ بہت حد تک دور کر دیے گئے تھے، پھر بھی شرک میں مبتلا ہوئے، اور اس درجے میں شرک میں مبتلا ہوئے کہ کم و بیش 2000 سال میں شرک کو انہوں نے بطور دین کے اختیار کر لیا. ان دو باتوں کا فرق بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ توحید کو مانا جا رہا ہے، اصلا وہی ایمان کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن آدمی کسی چیز کی تاویل میں غلطی کر کے شرک کا ارتکاب کرتا ہے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ شرک کو بطور دین اختیار کر لیا جائے، یعنی یہ بات برملا کہی جائے کہ شرک ہی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ یہی دین ہے جس کی پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی، وہ اس دوسرے نقطہ نظر کے حاملین تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ان کے لیے مشرکین کا لفظ ایسے ہی استعمال کرتا ہے جس طرح کے کسی قوم یا کسی گروہ کے لیے کوئی اسم علم استعمال کیا جائے، یعنی وہ اہل کتاب کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، دراں حالے کہ انہوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا اور ان کے شرک کی قرآن تفصیلات بیان کرتا ہے، لیکن وہ چونکہ پہلے بھی اور اب بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم توحید ہی کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ تاویل کی غلطی کا ہے، لہذا وہاں گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ شرک کو بطور دین کے انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. تو قرآن مجید اولاً اور اصلاً چونکہ انہی کو مخاطب کیا ہے، لہذا توحید قرآن مجید میں بڑے بنیادی مضمون کی حیثیت اختیار کر گئی، یعنی جن لوگوں پر اتمام حجت کے لیے یہ کتاب اصلاً اتاری گئی ان لوگوں کے ہاں شرک کو بطور دین اختیار کر لیا گیا تھا، لہذا قرآن کو اس کی بڑی تفصیل سے تردید کرنا پڑی. اس نے نہ صرف یہ کہ اس مسئلہ سے متعلق تمام بنیادی حقائق واضح کیے ہیں، بلکہ جو بھی اشکالات ہو سکتے تھے وہ سب سامنے آئے ہیں اور ان کی نہایت وضاحت کے ساتھ تردید کی ہے، اس پر استدلال کیا ہے. یہ استدلال قرآن مجید میں اس قدر مختلف مقامات پر موجود ہے اور اتنے متنوع طریقوں سے بیان ہوا ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس جگہ کا انتخاب کرے. تاہم اس کے بعد نہایت اہم پہلو جو فلسفے اور حکمت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، وہ قرآن مجید کی سورہ حدید کی ابتدا میں نہایت جامعیت کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ہم اس نشست میں زیادہ تر اسی کا مطالعہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر کس طریقے سے پیش کرتا ہے. اس سے پہلے کہ آیات کی براجت کی جائے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ توحید کی جامع و معنی تعریف کیا ہو سکتی ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو توحید کہا جاتا ہے. اس کی ظاہر بات ہے کہ محققین اور علماء نے کوشش کی کہ وہ ایک جامع طریقے کے اوپر یہ بیان کر دیں کہ کیا چیز ہے جس کو توحید کہا جاتا ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس کی ذات کے اعتبار سے بھی اور اس کی صفات کے لحاظ سے بھی جیسے کہ وہ اس کے لیے ہے اور اس کے حقوق کے لحاظ سے بھی جس طرح کے اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ حقوق اس کے لیے ثابت قرار دیا جائے، جب یگانہ اور یکتا مانا جاتا ہے تو گویا ہم اس کی توحید کے ساتھ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں تنہا ہے. یہ جو چیز ہے ساری کی ساری، اس کو جس جامع تعبیر میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو اب مسلمانوں کا دنیا بھر میں کلمہ بن گیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، یا یہ شہادت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کا لفظ عربی زبان میں ان ہستیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو اسباب و علل سے ماورا تصرف کے ساتھ مانا جائے، یعنی یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ ہماری عقل، ہمارے فہم اور اس دنیا کے اسباب اور اس کے علل سے ماورا تصرف کرتے ہیں. یہ حیثیت جب بھی کسی کو دی جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس موجودہ عالم سے اٹھ کر کہیں اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں کسی ہستی کو اپنے اندر متصرف مانتے ہیں. یہ چیز جہاں بھی مانی جاتی ہے قرآن مجید اس کو شرک قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس تعبیر کو ایک جامع کلمے کی حیثیت سے اختیار کر لیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات جس طرح کے اس نے اس کا تعارف کرایا ہے، اپنے ساتھ کسی اور کو اپنا شریک یا اپنا ساجی گوارا نہیں کرتی. اس کو قرآن مجید نے سورہ اخلاص میں بیان کیا ہے اور خاص طور پر نصارہ کی بدعتوں کے اور ان کے شرک کے پس منظر میں بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو احد ہے، یعنی یکتا ہے، یگانہ ہے. وہاں یہ بیان کیا گیا نا، آخری سورہ ہے وہ، ہجرت و برات کے موقع پر رسالت معاف اللہ علیہ وسلم کو اس میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ پورے عرب میں اعلان کر دیا جائے، قل ہو اللہ احد، کہ جس پروردگار کے معاملے میں ہمارے اور تمہارے درمیان گفتگو ہوتی رہی ہے، بحث و جدال کا یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ یکتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، یعنی اس کی ذات میں کوئی کسی اعتبار سے بھی اس کا شریک نہیں. اور اس کی وضاحت کیا آگے کہ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ یکتا ہے بلکہ اس کی یکتائی نہ کسی کو باپ کی حیثیت سے قبول کرتی ہے نہ بیٹے کی حیثیت سے قبول کرتی ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا. یہ چونکہ مسیحیوں کے ہاں تصور بن گیا تھا ان کے علم کلام میں اس طرح کا، تو قرآن مجید نے اس کی آخری درجے پہ تردید کر دی. ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ناگزیر نتائج ہیں، گویا قرآن مجید کا منشا یہ ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی نوعیت کا بھی کوئی تعلق کسی کا بھی جب قائم کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز اس کی ذات میں کسی نہ کسی درجے میں دوسرے کو بھی شریک کر دے گی، اور یہ اس کی توحید کے بناتی ہے. وہ اپنی ذات میں ہر لحاظ سے یگانہ اور یکتا ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، کسی کو اس کے برابر نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو کسی بھی درجے میں کسی بھی پہلو سے کسی بھی تاویل کے ساتھ اس کے برابر قرار دی جا سکے. وہ اپنی اس جگانگی اور اس یکتائی کے لحاظ سے ہی مانا جاتا ہے، اور اپنی اس جگانگی اور یکتائی ہی کے اعتبار سے اس کی پرستش کی جاتی ہے، اس کو معبود قرار دیا جاتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو صفات اس کی ہیں اور اسی کے شاعن شان، وہ اس عالم کا خالق ہے، وہ قدیم لم یزل ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوگا. وہی ہے کہ جس کے تصرف سے یہ سارا عالم وجود پذیر ہوا ہے، اور وہی ہے جس کے حکم اور جس کی تدبیر کے ساتھ یہ چل رہا ہے، اس میں بھی کوئی اس کے شریک نہیں. اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ جو اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ پرتو ہم انسانوں میں بھی موجود ہوتا ہے. اس میں رافت ہے، اس میں رحمت ہے، وہ کرم نوازی کرتا ہے، وہ بخشتا ہے، تو یہ پرتو کچھ انسانوں میں بھی پڑا ہے، ان کے اندر بھی. لیکن یہ صفات جیسے کہ اس کے لیے ہے، یہ کسی انسان کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی. اسباب اور علم سے ماورا وہی تصرف کرتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی. یہ چیز جب اس کی صفات کے بارے میں بھی مانی جاتی ہے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا اور یگانہ قرار دیتے ہیں. ایسا ہی معاملہ پھر اس کے حقوق کا ہے، یعنی جب وہ یگانہ اور یکتا ہے، جب وہی تنہا معبود ہے، جب اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، تو پھر اس کے جو حقوق قائم ہوتے ہیں، یعنی اس پرستش کا حق قائم ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اور شریک نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر آخری درجے میں حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے تو کوئی اور اس کے مقابل میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا. جزا و سزا کا اختیار اگر آخری درجے میں اسی کے پاس ہے تو پھر کوئی اور اس معاملے میں اس کا ساجی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں جیسے کہ وہ اس کے لیے ثابت ہے، کسی کو کسی درجے میں بھی شریک کرنا یہ شرک ہے. اور شریک اگر نہیں آدمی کرتا، اس کو یگانہ اور یکتا مانتا ہے، تو یہ چیز توحید ہے. اس توحید کے بعد میں یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ذات خداوندی کی صفات کا بھی بالکل صحیح شعور ہونا چاہیے. یعنی صفات میں الحاد سے تعبیر کیا ہے اس بات کو کہ آدمی ایک چیز کو مانے اور دوسری کا انکار کر دے. چنانچہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے شرک کی گونگوں صورتیں وجود میں آئیں، لوگوں نے خدا کے بیٹے بھی بنا دیے، لوگوں نے خدا کی ماں بھی بنا دی، لوگوں نے خدا تعالیٰ کو باپ بنا کے کھڑا کر دیا، لوگوں نے اسی طریقے سے بہت سی اس کی صفات دوسروں سے متعلق کر دی، دوسروں کو بھی اس کائنات میں تصرف کا حق دے دیا، کسی کی طرف اولاد دینا منسوب کر دیا، کسی کی طرف دولت دینا منسوب کر دیا، کسی کی طرف زندگی بخشنا منسوب کر دیا، کسی کی طرف موت دینا منسوب کر دیا، دیوی دیوتاؤں کی انجمنیں آراستہ ہو گئیں. قدیم تمدن میں انسانوں کے اندر بھی بہت سو کو وہ اختیارات مل گئے کہ جو خدائی کے اختیارات تھے. یہ سب جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہوتا رہا اور جس طریقے سے ہوتا رہا، ظاہر ہے کہ اس سے ذات میں بھی، صفات میں بھی اور حقوق میں بھی انسانوں نے خدا کی صفات میں الحاد کا ارتکاب کیا. تو قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جیسے کہ وہ ہے ویسے ہی ماننا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ ویسے ہی ماننا چاہیے، بلکہ ایک صفت کو دوسری صفت کے ذریعے سے لغو نہیں کر دینا چاہیے، اس کا الغا نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ جیسے کہ وہ صفت ہے اس کو اس کی جگہ رکھ تو پاتا چاہیے. اور ان صفات کے معاملے میں انسانوں کے اوپر قیاس کرنے کا طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہم انسانوں کی ایک بڑی کمزوری اور بڑی مجبوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بہرحال چونکہ اپنے ہی حوالے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اپنے ہی اوپر قیاس کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ایک بڑا نازک پہلو جو ہے اس کو دیکھیے، کہ ہم بسا اوقات کسی چیز کے بارے میں رحمت اور شفقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر عدل کی نفی کر دیتے ہیں. عدالت کا اگر ہم پر غلبہ ہوتا ہے تو بسا اوقات رحمت اور شفقت کے جذبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان ساری صفات کے ساتھ اور ان کے صحیح مقام کے ساتھ एक ऐसी हस्ती के तौर पर इस आलम को चला रहा है कि जिसके यहां कभी भी कोई अदम तवाजुन वाक्य नहीं होता, यानी ना उसकी रहमत पर कभी उसका अदल इस तरीके से गलबा पा लेता है कि उसके सारे पहलू ही खत्म होकर रह जाए, ना उसके अदल के साथ ये मामला होता है कि वो मअतल हो जाए किसी मौके के ऊपर। वो अदल करता है जैसे कि अदल करने का हक है, वो सरापा शफकत और सरापत रहमत होता है जिस तरह के सरापा रहमत और सरापा शफकत होने का हक है। वो इसी तरीके से इंसानों के साथ कहर व इंतकाम का मामला करता है जहां वो फिलवा के उसके मुस्तक होते हैं, और वो इस पूरी कायनात में तसरुफ करता है पूरी कुदरत के साथ, और इसी तरीके से उसका इल्म भी बेपाया है। वो कदीम इल्म रखता है, अजली इल्म रखता है, अबदी इल्म रखता है। हमारे साथ मसले की नौयत यह होती है कि हम जब अपने ऊपर क्यास करते हैं तो इस मामले में बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। हम किसी एक सिफत को बाज़ औकात ऐसी अहमियत दे देते हैं कि उससे दूसरी बातिल हो जाती है। खुदा की कुदरत को बयान करना चाहते हैं तो उसकी हिकमत की दफी होनी शुरू हो जाती है, उसकी हिकमत के पहलू को नुमाया करते हैं तो उसकी कुदरत को फरामोश कर बैठते हैं, उसके इल्म को बयान करने लगते हैं तो उसकी कुदरत की नफी करना शुरू कर देते हैं, उसकी कुदरत को आखिरी दर्जे में बयान करते हैं तो उसके इल्म के मामले में गलती के शिकार हो जाते हैं। तो कुरान मजीद ने इस मामले पर बिलखसूस मुतनब्बे किया कि अल्लाह ताला के साथ मामला ये नहीं करना चाहिए कि उसकी सिफात को हम अपने ऊपर क्यास करें। लैसा कमिस्ले ही शय, वो ऐसी हस्ती है कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, जिसको किसी पर क्यास करके नहीं समझा जा सकता। हां, किसी हद तक हम उसकी सिफात का शऊर हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस एहसास के साथ मानते हैं कि वो ये सिफात उसमें इस तरह साबित है जिस तरह के उसके शायन शान होनी चाहिए। कुरान मजीद आम तौर पर फिर यह करता है कि इसके पेयर बना देता है, जोड़े बना देता है, ताकि जिन सिफात में इलाहाद का इम्कान है उनको खास तौर पर वाजे किया जाए। मिसाल के तौर पर वो अगर खुदा की सिफत अजीज का जिक्र करता है तो साथ ही सिफत हकीम का जिक्र भी कर देता है, वो अगर उसके कहर व इंतकाम का जिक्र करता है तो साथ ही उसकी रहमत का जिक्र भी कर देता है, वो अगर ये बताता है कि वो परवरदिगार इस दुनिया के लिए सरासर शफकत है तो ये भी बता देता है कि उसका अदल कभी मुअत्तल नहीं होता, उसका इंसाफ कभी मुअत्तल नहीं होता, वो कायम बिल किस्त है, वो हमेशा इंसाफ पर कायम होता है और इंसाफ ही को दुनिया के अंदर जारी और सारी देखना चाहता है और इंसाफ ही की बुनियाद पर तमाम मामलात करता है। वो ठीक ठीक तरीके से इस आलम का नज़्म चलाता है, उसमें कभी कोई चीज गैर मतवाजन नहीं होती, उसने इस आलम को भी एक मीजान पर कायम कर रखा हुआ है। तो ये चीज है जिसको कुरान मजीद दुनिया में कायम करता है, और दुनिया की पूरी मजहबी तारीख में इस एतबार से ये बड़ी मुनफरद किताब है कि ये अल्लाह ताला की सिफात के बारे में और उसकी जात के बारे में उस जगह पर आदमी को खड़ा कर देती है जहां फिर किसी किस्म के इल्हाद का और किसी किस्म के इन्हराफ का इम्कान बाकी नहीं रहता। सूरह इखलास जो तौहीद के मामले में इखलास की सूरह है, उसको अगर आप पढ़िए तो जो कुछ इससे पहले हो चुका था, और जाहिर बात है कि शिर्क का दौर खत्म हो रहा था कुरान मजीद के साथ, शिर्क इल्मी एतबार से खत्म हो गया कुरान मजीद के नज़ूल के साथ, अमलन तो जाहिर है कि बहुत सी खराबियां बाकी रहती हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इल्मी लिहाज से वो दुनिया के अंदर खड़ा होकर अपनी दावत दे रहा हो। तो कुरान मजीद ने उस मौके पर जो ऐलान किया तो उसमें उन तमाम चीजों को लेकर यह भी बता दिया कि वह यगाना और यकता है। चुनाचे वहां भी देखिए कि पैरवी की सूरत में वाजे किया, पहले यह बताया कि अल्लाह अहद यानी वो यगाना है, यकता है, इस पूरे आलम से बेनियाज है, किसी चीज की उसको एहतियाज नहीं, किसी मामले में वो किसी पर इन्हिसार किए हुए नहीं है, वो अपनी जात में बेहमा है, अलग किसी को भी उस पर क्यास नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि ये चीज जब आदमी कहता है तो खुदा ताला के मामले में तंजीह और तस्बीह को तो बहुत नुमाया कर देता है लेकिन इसका एक फौरी असर यह पड़ता है और पड़ा है मुख्तलिफ फलसफों में और मुख्तलिफ हिकमतों में, ये महसूस होता है कि अच्छा ऐसी यगाना और ऐसी यकता हस्ती है तो फिर हम हकीर इंसानों के साथ उसका क्या ताल्लुक होगा, उसको उसकी नफी की। अल्लाह समद वो मदद की चट्टान है, सबका सहारा है, सब उसके मोहताज है, सबके पीछे अपना हाथ रखे हुए है, पूरे आलम को उसका तसरुफ हासिल है, यानी दूसरे पहलू को वाजे कर। इसी तरीके से कुरान मजीद जब यह कहता है कि होवल गनी वो बेनियाज है तो फौरन साथ ये कहता है कि होवल हमीद वो सतूदा सिफात सरापा हमद है, वो बंदों के सारे मामलात के मामलात में अपने इनामात और अपनी नवाजशें बराह रास्त उन पर करता है, उनकी एक एक चीज पर निगरान रहता है। तो इस तरीके से कुरान मजीद सिफात के मामले में उस जगह पर इंसान को खड़ा करता है कि जहां पर ना तो शिर्क का इम्कान बाकी रहे और न ज़ाते खुदावंदी के बारे में कोई गैर मुतवाजन रवैया पैदा हो जाए। तो इस सूरा में बहुत खूबी के साथ इब्तदा का इसका जो पैरा है ये वाज़े किया गया है कि तौहीद की दावत के मामले में किस जगह खड़ा होना चाहिए, خدا کی صفات کے معاملے میں صحیح رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ سبا للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, آسمان و زمین کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی. مطلب یہ ہے کہ اس زمین و آسمان کو اگر تم دیکھو گے تو خواہ تم اس کو انفس کے پہلو سے دیکھو, خواہ آفاق سے پہلو سے دیکھو, خواہ اس کی تاریخ کے لحاظ سے دیکھو, یہ اپنے وجود سے اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ذات خداوندی کے ساتھ اس کی ذات و صفات اور اس کے حقوق میں کسی شرک کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. یہی تسبیح ہے. وہ پاک قرار دیتا ہے ذات خداوندی کو ان تمام تصورات سے جو اس کے شائن شان نہیں, اور جس کو انسان اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس سے منسوب کر دیتا ہے. وہ اپنی صفات میں جیسا یکتا و یگانا ہے اور جیسی انفرادیت اس کو حاصل ہے اس کو اسی طریقے سے ماننا چاہیے. اس کی شہادت زمین و آسمان کی ایک ایک چیز دیتی ہے. سورہ آل عمران میں اسی کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے خود اپنی توحید پر گواہی دی, ملائکہ نے اس کی توحید پر گواہی دی, اور سارے اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے رہے ہیں. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ خود خدا کا اپنا جو تصرف کائنات میں نظر آتا ہے وہ بھی, اور جو اس سے ماورا ہستیاں ہیں اس کائنات کے نظام سے جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے کارندوں کی حیثیت سے اور کارکنوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یعنی ملائکہ, وہ بھی, اور اس دنیا کے اندر جو علم کی روایت منتقل ہوئی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے, وہ بھی اس بات کے اوپر ہمیشہ متفق رہی ہے کہ اس زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو ذات خداوندی میں کسی لحاظ سے بھی شریک کیا جائے یا اس کی صفات کے بارے میں کوئی ایسا تصور قائم کیا جائے جو اس کے شائن شان نہیں ہے. اس کی قدرت کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ اس کی طرف ان باتوں کی نسبت ہو جائے جو اس کے شائن شان نہیں ہے. اس کی حکمت کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جس سے کسی پہلو سے اس کی قدرت کی نفی ہونے کا امکان ہو. اس کے علم کے معاملے میں ایسے رویے اختیار کر لیے جائیں کہ جس میں کوئی نقص واقع ہو جاتا ہے. فرمایا ان سب چیزوں سے پاک ہے, اور اس کی اس پاکی کی, اس کے اس بلند مرتبہ ہونے کی, اس کی اس تنزیہ کی شہادت زمین و آسمان دیتے ہیں. وہ هو العزیز الحکیم خاص طور پر دو پہلوؤں کو نمایاں کیا. وہ بڑا ہی زبردست ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کی گرفت سے, اس کی قدرت سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ اندھا دھند اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے. وہ حکیم ہے, اس کا ہر کام اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے, اور زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی کیوں نہ ہو. یحیی و یمیت, جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی, یعنی اس عالم کے اندر یہ جو کچھ بھی ہے اس کی مٹھی میں, جلانا مارنا زندگی دینا موت دینا سب اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر, اس کی قدرت کوئی حد بندی قبول نہیں کرتی, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس کے بعد جو اس کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کی علم سے فلسفے کا مشہور تنازع پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے. وہ تنازع یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انسان کو درپیش ہوا ہے, کہ وہ جیسے یہ مانتا ہے کہ ذات خداوندی ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے, تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر اس کا علم ازلی کیسے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ہر چیز کا پہلے سے علم رکھتا ہے, یہ جانتا ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہے, جزیات کے حد تک جانتا ہے کہ یہ ہوگا اور یہ میں کروں گا, تو پھر قدرت کا عمل دخل کس طریقے سے باقی رہا. یعنی پھر تو یوں سمجھ لیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات میں بھی ہر چیز ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی. اسی طریقے سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر پھر اس کی قدرت کو بے پایا مانا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ وہ ہر آن نئی شان میں, جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے, کل یوم ہوا فی شان, تو یہ پھر اس کے علم کے ساتھ کیسے مناسبت رکھتی ہے؟ یعنی نئے سے نئے احوال پیدا ہوں گے, نئے سے نئے اقدامات ہوں گے, نئی سے نئی دنیائیں تخلیق کرے گا, تو یہ پھر اس کے ازلی علم کے ساتھ, یعنی اس کا علم بھی جب قدیم ہے ہمیشہ سے ہے, ایسا نہیں ہے کہ چیز وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کے علم میں آتی ہے یا اس کی جزیات اس کے علم میں نہیں ہوتی, جب وہ چیزوں کو آخری درجے میں جانتا ہے تو پھر یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں چونکہ انسان اپنی محدودیتوں میں قیاس کرتا ہے, تو قرآن مجید نے اس کے معاملے میں صحیح زاویہ نظر دینے کے لیے اس کو یہ بتایا کہ ذات خداوندی کو اپنے اوپر قیاس مت کرو, یعنی نہ اس کے علم اور اس کی قدرت کے اس نظام کو اپنے اوپر قیاس کر کے سمجھنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جو کچھ سوچتے ہو اور جو کچھ کرتے ہو وہ دو چیزوں میں مقید ہو کر کرتے ہو, ایک زمان اور ایک مکان. یعنی تمہارا معاملہ یہی ہے, یا تو تم وقت کی تحدید میں چیزوں کو دیکھتے ہو, تمہارے لیے کوئی قبل ہوتا ہے کوئی بعد ہوتا ہے, کوئی پہلے ہوتا ہے کوئی بعد ہوتا ہے, تم اس کے علاوہ نہیں سوچ سکتے. یعنی تمہارے ہاں تو ظاہر بات ہے کہ ہر چیز جس طرح طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی زمان کی پابند ہے, اور یا پھر یہ کہ اس کو وقوع پذیر ہونا ہے یا وجود پانا ہے تو کسی مکان میں پائے گی، یعنی کوئی جگہ ہوگی، کوئی اسپیس. تو ٹائم اور اسپیس کے اندر رہ کر سوچنا انسان کی محدودیت ہے. چنانچہ یہ فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو کہ وہ بڑا ہی زبردست ہے، بڑا ہی صاحب حکمت ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، جلاتا اور مارتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ سمجھ لو کہ اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن، وہ ابتدا ہے، اول ہے، اس طرح کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور وہ آخر ہے، یعنی جب کچھ نہیں ہوگا تو وہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ابتدا اور کسی آخر کا اسیر ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ زمان کے تصورات سے بالکل پاک ہے. اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی چیز شروع ہو رہی ہے اور یہاں ختم ہو رہی ہے. یہ زمان اور مکان دونوں اس کی مخلوق ہے، وہ خود ان کے اندر نہیں رہتا اور اس کا پابند نہیں ہے. یہ چیز اس سے متعلق تصور نہیں کی جا سکتی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اس سے پہلے واقع ہوئی ہے اور وہ اس کے بعد آیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس کے بعد واقع ہوگی، وہ اس سے پہلے واقع ہوا ہے. اور پھر کہا کہ وہ ظاہر و باطن، وہ مکان سے بھی بالاتر ہے. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی نا کہ وہ ظاہر لیسا فوق ہوش ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ یہاں ہے اور اس کے اوپر یہ زمین واقع ہے یا اس کے اوپر یہ آسمان واقع ہے، اور نہ اس طرح ہے، وہ باطن بھی ہے. یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ یہاں ہے اور اس کے نیچے یہ چیز واقع ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ زمان اور مکان ان کی تحدید سے بالا تر ہے، اور اس تصور کے ساتھ جب تک اس کو نہ مانا جائے تو پھر انسان اصل میں اپنی محدودیتوں پر اس کو قیاس کرتا ہے. اور چونکہ اس سے علم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ جو اول و آخر اور باطن و ظاہر ہونا ہے، یہی در حقیقت اس کے علم کو لامتنا ہی کر دیتا ہے، اور اسی سے قدرت کی نظام پیدا ہوتی ہے. تو زیادہ اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ ہوا بکل شین علیم، کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے دائیں علم سے باہر ہو. اس لیے کہ جب زمان و مکان کی محدودیت ہی اس کے لیے واقع نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے لیے واقع ہوتی ہے، تو پھر نہ اس کے علم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا ہے اور کہاں تک ہے، پھر اس کی کوئی حد بھی نہیں لگائی جا سکتی. وہ اس کا علم پھر قدیم بھی ہوگا، ازلی بھی ہوگا، ابدی بھی ہوگا، ہمیشہ کا بھی ہوگا، کلیات کا بھی ہوگا، جزیات کا بھی ہوگا. اس کو واضح کیا وہ ہوا بکل شین کلیم علیم. فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها. اب اس کو بیان کیا، یعنی خدا کے علم کے اس احاطے کو، کہ اس کو زمان و مکان کی محدودیتوں میں قیاس نہ کرو، یہ تمہارے مسائل ہیں، یہ اس کے مسئلے نہیں ہیں. اس کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس سے باہر پڑی ہوئی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کے دائیں پڑی ہوئی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو بائیں پڑی ہوئی ہو. وہ زمان اور مکان کے اندر نہیں واقع ہوتا کسی لحاظ سے بھی. تو فرمایا کہ وہ تو اس زمین و آسمان کا خالق ہے، یعنی جس کو تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، جس پر قیاس کرتے ہو، اس کو بنانے والا ہے، اور اس نے اس کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا. فی ستت ایام، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ادوار و مرائل سے گزار کر بنایا ہے. ثم استوى علی العرش، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو بنا دینے کے بعد کہیں جا کر بیٹھ گیا ہو اور ایک خاموش علت و نلل بن کر رہ گیا ہو. وہ اس کی عرش حکومت پر پوری طرح فائز ہے اور اس کا نظم خود چلا رہا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، یعنی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو اس کے احاطہ علم میں نہ آتی ہو. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں اوپر جاتا ہے، یعنی ہر ہر چیز کو اس کے ماضی، حال، مستقبل، وقوع، وجود، ہر پہلو سے جانتا ہے. کوئی رفتہ و حاضر کی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ ہوا ماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی چیز بھی اس کا پابند نہیں کرتی کہ وہ کسی جگہ. واللہ بما تعملون بصیر، اور تمہارے ہر عمل کے اوپر پوری طرح نگران ہوتا ہے. لہذا نہ تو اس کو کسی ساجی کی ضرورت ہے، نہ کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ اس کے علم میں کوئی چیز اضافہ کرتی ہے، نہ اس کی قدرت کو کوئی چیز محدود کرتی ہے. اس کو ماننا ہے تو اسی اعتبار سے مانو، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ عالم کسی وقت اس سے بے خوف ہو کر یا سرکش ہو کر بھاگ نکلے گا. سارے معاملات کو ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ زمان و مکان کی گردش جس میں تم دن اور رات کو آتے جاتے دیکھتے ہو، یہ اس کے اذن، حکم اور اس کی قدرت سے ہوتے ہیں. وہ ہوا علیم بذات الصدور، اور وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. یعنی یہ اصل میں خدا کے علم اور قدرت کے جو دونوں پہلو ہیں اس کو بڑی خوبی کے ساتھ یہ قرآن مجید کا مقام بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جب تک اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا جاتا اس وقت تک انسان اپنی منطق اور اپنے فلسفوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے، وہ پھر اصل میں اپنے مضمومات پڑھتا ہے اللہ کی کتاب میں۔ تو ذات خداوندی کو ماننا ہے اس اعتبار سے، نہ اس کے علم پر کوئی حد لگائی جائے نہ اس کی قدرت پر کوئی حد لگائی جائے، نہ اس کے علم میں کوئی نقص دیکھا جائے نہ اس کی قدرت میں کوئی نقص دیکھا جائے۔ ان دونوں کو ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں تو نظام محسوس کرتے ہیں دونوں میں، اس کے ہاں جا کر یہ دونوں چیزیں اس نظام سے بالا تر ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ نہ زمان میں محدود ہے نہ مکان میں محدود ہے، وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے، سارا کا سارا نظم عالم اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو بنانے والا وہ ہے اس کو چلانے والا وہ ہے، اس میں تمام تر تصرف اسی کا ہے، اور جب خلق و امر سب اس کا ہے تو پھر نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ہونا چاہیے نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ہونا چاہیے نہ اس کے حقوق میں کسی کو شریک ہونا چاہیے۔ اس عالم میں جو کچھ بھی اسباب و علل سے ماورا مانگا جانا ہے اسی سے مانگا جانا چاہیے، اور جو کچھ اسباب و علل سے ماورا ہوتا ہے اس کو اس کے اذن سے ہونا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے، وہی لوگوں کو اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق ضلالت میں مبتلا کرتا ہے، وہی تمام معاملات کو اپنے منشا کے مطابق چلاتا ہے اور وہی ان کے فیصلے کرتا ہے، اور اگر کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو حکمت کے تحت قبول کرتا ہے اور اپنے علم کے مطابق قبول کرتا ہے۔ اس کا علم بھی بے پایا ہے، اس کی حکمت بھی بے پایا ہے اور اس کی قدرت بھی بے پایا ہے۔ اگر آدمی کو اسے ماننا ہے تو اس اعتبار سے ماننا ہے تاکہ قیامت کے دن جب انسان اس کے سامنے پیش ہو تو اسے معلوم ہو کہ اس کائنات کے اندر وہ انسانوں جیسا کوئی ان سے بہت زیادہ قوت رکھنے والا نہیں تھا، وہ ان سے ماورا ایک ہستی ہے، وراء الورا ایک ہستی ہے، ایسی ہستی کہ جس جو ہر آن نئی شان میں ہے اور اس کے باوجود ہر چیز کا ازلی علم رکھتی ہے، ہر آن نئی شان میں ہے اور اس کے باوجود ہر چیز کو ابد تک جانتی ہے، ہر آن نئی شان میں ہے اور اس کے باوجود اس کی قدرت کے اوپر اس کا علم پابندی نہیں عائد کرتا، اور اسی اعتبار سے وہ اس عالم کا نظم چلا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، سورہ فاطر میں فرشتوں کے لیے لفظ اجنحہ آیا ہے جس کا مطلب بازو بھی ہو سکتا ہے اور پر بھی، یہ واضح کر دیں کہ ترجیح کس کو اور کس بنیاد پر دی جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ لفظ اجنحہ استعمال کیا گیا ہے جو ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لہذا اس کو امور متشابہات میں سمجھنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ فرشتوں کے بازوؤں کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ان کو اگر پر بھی کہا جائے تو یہ موضوع ہوگا، ہمارا اپنے بازوؤں کو ان پر قیاس کرنا یہ مناسب نہیں۔ عذاب کے دوران بھی انسان مشکل میں ہوتا ہے اور آزمائش میں بھی، یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ مشکل حالت سے دوچار انسان عذاب میں ہے کہ آزمائش میں ہے؟ ایک بات بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے اور وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جب اپنے اندر نگاہ ڈالتا ہے اور اپنے گریبان میں دیکھتا ہے تو اس کو یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ اس کا خدا کے ساتھ اور اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے اور اس میں اس سے کہاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو ایک بندہ مومن کا کام یہی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز میرے پروردگار کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں ظاہر بات ہے کہ ایک طرف استغفار ہوگی اور دوسری طرف عزم حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے داعیات پیدا ہوں گے۔ ان کے امتزاج میں جینا ہی اصل میں اس آزمائش میں پورا اترنا ہے، لہذا اس کو متعین کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے اپنے رب سے عفو درگزر کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے مالک کے سامنے گزرانا چاہیے۔ بالعموم ہم اپنی غلطی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اس غلطی کی سزا ہو، وہ ہماری تذکیر کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا ایک پہلو سزا کے طور پر ہوتا ہے اور اس میں کوئی اضافہ یا کوئی خاص ڈائمینشن آ جاتی ہے کہ جو دوسرے پہلو کو نمایاں کرتی ہے۔ تو دونوں کے توازن میں آدمی کو جینا چاہیے۔ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ جنوں میں نبی ہدایت کے لیے علیحدہ آتے ہیں تو قرآن میں سورہ جن میں جنوں کا ایمان لانا قرآن کی تلاوت سن کر کیا تاویل رکھتا ہے؟ کیا جنوں کے لیے قرآن کی ہدایت کتاب ہے تو رسول پاک پر نازل ہوئی اور وہ انسانوں میں سے تھے؟ اس مشکل کا حل بتائیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر ہم بھی جنوں کو دیکھتے ہوتے اور ان کے ہاں کوئی ہدایت آتی تو ہم پر بھی لازم تھا کہ ہم اس پر مجمل ایمان لائیں۔ یعنی جب کوئی ہدایت، کوئی حق آپ کے علم میں آتا ہے تو اس کو قبول کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کی تحسین کرنا یہ لازم ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اب ہمارے پاس قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں پورا دین موجود ہے اور ہم اسی پر عمل کے مکلف ہیں۔ پرانی کتابیں، پرانے پیغمبروں کے جو احکام یا اس کی شریعت، ان کی شریعت تھی، وہ ہم پر لازم نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجدید کر دی، اس کو بالکل محفوظ کر دیا قرآن مجید میں اور پیغمبر کی سنت میں۔ اس کے باوجود ہم ان کتابوں پر اور ان پیغمبروں پر اجمالی ایمان لانے کے پابند ہیں، کیونکہ ہمارے علم میں ان کا حق ہونا آ گیا۔ تو یہی معاملہ جنوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس شریعت کے پابند تھے، بلکہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اچھا یہ ہدایت وہی ہدایت ہے جو ہمارے یہاں آتی رہی ہے، یہ ہدایت وہی ہدایت ہے جو انسانوں کو اس سے پہلے ملتی رہی ہے، تو وہ چونکہ دیکھتے ہیں ہمیں، تو اس لیے ان پر، ہمارے ہاں اترنے والی ہدایت اور کتاب، ان سب پر اجمالی ایمان لانا لازم ہے۔ لیکن ان کی اپنی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ ان کے اندر سے پیغمبر بھیجے ہیں، اسے یہ تو قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے۔ اس غلطی میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم بھی انہیں دیکھتے تو ہمارے اوپر بھی یہی لازم آتا، اور آج بھی ہمارے علم میں اگر ان کے ہاں اتری ہوئی کوئی ہدایت آ جائے تو پھر اس ہدایت کو ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، اس کی تحسین کریں گے، اس کی شہادت دیں گے۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ حق کی شہادت، جہاں کہیں بھی وہ پایا جائے، وہ جنوں میں پایا جائے یا ملائکہ میں پایا جائے۔ ساجد حمید صاحب نے اپنی تحریر، ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ میں یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جو بھی واقعہ یا حادثہ پیش آئے اس کی وجہ معلوم کر سکے، مگر قرآن کی ہدایت کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سفر اور سورہ بقرہ یا شاید انسان کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ حادثے کے بارے میں توجیہ کر سکے۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے، بہرحال مصنفی سے آپ کو پوچھنی چاہیے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ یا حادثہ پیش آتا ہے تو آدمی کے اندر ایک فطری تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے۔ یعنی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے آدمی اپنے رویوں کو بہتر کرتا ہے۔ جب اس کو کسی چیز کی علت معلوم ہو جاتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ قیاس کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کہی ہوگی، ورنہ یہ ہے کہ ہر چیز کی توجیہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم ممکن حد تک کوشش ہی کرتے ہیں کہ یہ کام کریں۔ اصحاب کاف جب سو کر اٹھے تو کیا وہ فوت ہو گئے یا دوبارہ سو گئے یا کوئی تیسری صورت پیش آئی؟ قرآنی نقطہ نظر واضح فرمائے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ شہادت دینے کے بعد، قیامت کی اور اس کی ایک نشانی کے طور پر لوگوں کے سامنے آنے کے بعد، وہ واپس آئے اور وہاں آ کر پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ گئے، اور بعد میں لوگوں نے وہاں پر کوئی یادگار بنا دی۔ یہ اجمالاً معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ قدیم تاریخ کا واقعہ ہے تو بہت تفصیلات نہیں پہنچی ہم تک، اس میں کوئی بات حتمی طور پر کہی بھی نہیں جا سکتی، لیکن بظاہر قرآن کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی۔ اگر عیسیٰ روح اللہ ہے تو عیسائیت کا تصور ہولی اسپرٹ ماننے میں کیا معنی ہے؟ ہولی اسپرٹ کا تصور ایک مخصوص فلسفیانہ تعبیر رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں جو روح من اللہ کہا گیا اس کے بالکل دوسرے معنی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو عام سلسلہ اسباب ہے اور جس کے تحت یہاں پیدائش ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے اس امر سے ان کو پیدا کیا جس سے اس نے سیدنا آدم کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات ہے جو کہی گئی۔ تو اگر سیدنا آدم اس روح کے پھونکے جانے کے نتیجے میں الا نہیں ہو گئے، سیدنا مسیح کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ کا مطلب کیا ہے؟ بلاغت تو آپ جانتے ہیں، نہج کا مطلب منہاج، راستہ، میتھڈ، یہ ہوتا ہے۔ کیا یہ حضرت علی کی تصنیف ہے اور کیا اسے ایم اے سیاسیات میں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ایم اے سیاسیات میں آج کل پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا، یہ تو آپ کو کسی سیاسیات کے طالب علم سے معلوم کرنا چاہیے جو آج کل پڑھ رہا ہو کہ اس کے نصاب میں کیا چیز ہے۔ لیکن سیدنا علی کی تصنیف ہونا اس کا محققین تسلیم نہیں کرتے، یعنی ان کی بہت سی چیزیں اس میں ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ بعد کے لوگوں کی اس میں شامل کی ہوئی۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو صرف رسول کی ذات کی وجہ سے پیدا کیا؟ ایسی کوئی حدیث نہ ہے، نہ اس کی صحت کے بارے میں کبھی کوئی تردد کسی کو ہونا چاہیے۔ تو بس ایسے ہی ہے، ایک واقعہ قصہ لوگ جان کرتے ہیں۔ آپ نے ایک نشست میں فرمایا تھا کہ رسول کی زندگی کے دو پہلو ہیں یعنی دنیوی اور نبوی. قرآن میں جب وراثت کا حکم سب کے لیے آیا تو یہ حدیث سامنے کیوں آتی ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ میرا اشارہ فدق کی جانب ہے. قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے ہرگز نقیز نہیں ہے. آپ نے تو یہ فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام نہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں اور نہ اپنے پیچھے کو وراثت چھوڑتے ہیں, یہ بات آپ نے فرمائی ہے. تو جب ملکیت ہی واقع نہیں ہوئی تو پھر اس کے اوپر وراثت کا قانون کہاں سے آ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع اور اسوہ حسنہ کی اہمیت قرآن میں بیان ہوئی ہے. اطاعت اتباع اور اسوہ حسنہ ہم سب تک قولی و عملی تواتر سے منتقل ہو رہا ہے. اس منتقلی میں مختلف وجوہات کی بنا پر غلطی ہو سکتی ہے اور کمی بیشی بھی. اطاعت اتباع اور اسوہ حسنہ کے بارے میں مطالعہ کے لیے قرآن کی طرح عام گھر میں کوئی کتاب ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی کتاب ہونی چاہیے تو مہربانی سے مشورہ دیں کہ اردو یا انگریزی میں کس کی لکھی ہوئی کون سی کتاب ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز آپ کو قولی اور عملی تواتر سے ملی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ سنت ہے, اور قرآن مجید اور سنت یہی پورا کا پورا دین ہے. اس میں کوئی اور چیز بھی نہ کوئی اضافہ کرتی ہے, نہ کوئی کمی کرتی ہے, نہ ترمیم تغیر کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے یعنی آپ نے کیا اخلاقی رویہ اپنائے, یہ ہم کو زیادہ تر اخبار احاد سے ملا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیل نمونہ ہے ہمارے سامنے, اور اس کو ہر مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو حدیث کی کتابیں دیکھنا ہوتی ہیں, اور اس میں اگر آپ سادہ طریقے سے بہت زیادہ بحثوں میں پڑے بغیر کچھ چیز سمجھنا چاہیں تو امام مالک کی موطأ لے لیجئے, اردو میں ترجمہ ہوئی ہے, وہ کافی حد تک آپ کو اس معاملے میں معلومات فراہم کر دے گی. تاہم وہ ایک انسان کا کیا ہوا کام ہے, اس کو کوئی حتمی حجت نہ سمجھیے. قرآن مجید اور سنت میں پورا دین موجود ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے, اور اس میں کسی نوعیت کی غلطی نہیں ہوئی, وہ بالکل بالاجماع منتقل ہوا ہے. اپنے پچھلے درس میں نفلی روزوں کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کو رکھنا بہتر ہے. مہربانی سے یہ بتائیں کہ یہ چاند کے مہینے کے دن ہے یا کہ سورج کے مہینے کے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چاند کے مہینوں میں اس کا اہتمام کرتے تھے. آپ کا طریقہ تھا, یعنی کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لیے لازم ہو یا اس کا ضرور انتظام کریں, حضور ایسے کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ فطری طور پر آدمی میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے عام معمولات کو بھی زیادہ سے زیادہ اختیار کرے. اس کے علاوہ کیا نفلی روزے مہینے کی طرح ویکلی دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں؟ حضور بعض اوقات ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ لیتے تھے, بعض اوقات مہینے میں مختلف مواقع پر بھی رکھ لیتے تھے. عام طور پر 13, 14, 15 کو رکھتے تھے, زیادہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ تو معلوم ہے نا کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پیر کو روزہ رکھا ہوا تو آپ نے سنا اس دن میری پیدائش ہوئی تھی, تو آپ اس موقع پر بھی روزہ رکھ لیتے تھے. کیا داڑھی رکھنا سنت نبوی ہے یا نہیں؟ داڑھی رکھنا جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے, اور ظاہر ہے کہ ساری فطری چیزیں انبیاء علیہ السلام نے اختیار کی ہیں, لہذا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے, وہ ایسا کرتے رہے, صالحین کا طریقہ ہے. کیا غائبانہ نماز جنازہ کی اسلام میں گنجائش موجود ہے؟ کیا جنازے کو گاڑی میں رکھ کر قبرستان لے جایا جا سکتا ہے یا کندھوں پر اٹھا کر لے جانا بہتر ہے؟ نہیں, یہ بھی بتا دیں کہ جنازے کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے؟ اس دوران میں کون سے کلمات پڑھنے چاہیے؟ موت واقع ہو جانے کے بعد میت کو جلد از جلد دفن کر دینا چاہیے یا ایک یا دو دن کسی عزیز کے انتظار میں رکھا جا سکتا ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اصل میں ایک واقعے سے سارا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب میں تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے. وہ مسلمان ہو گئے تھے وہاں پہ, لیکن گرد و پیش کا پورا ماحول مسیحی تھا, ان کو مسیحی طریقے پر ہی دفن کر دیا گیا. جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہم ان کا جنازہ پڑھیں, تو آپ نے اس موقع پر جنازہ پڑھا. اب ظاہر ہے کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے تو پھر تو آپ کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا جنازہ پڑھا گیا ہے اور آپ اس میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تو کیا پھر بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ مسئلہ مختلف تھی, یعنی یہ متنازع سی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں پھر اجتہاد کیا جاتا ہے, اور ایسے امور میں جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. میرا رجحان یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور کسی دوسرے شہر میں وفات ہو گئی ہے اور اس میں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ چلیے ہم اس طرح دعا کر لیتے ہیں تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں, تاہم اگر دعا ہی پر اکتفا کی جائے تو یہ بہتر ہے. جہاں تک جنازے کو لے جانے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ گاڑی پر رکھ کے لے جائیں, آپ قبرستان میں کندھوں پر اٹھا کے لے جائیں. اس کا انحصار تو اس پر ہے کہ قبرستان کتنی دور ہے, یعنی اگر کراچی میں آپ کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ باقیوں کو بھی دفن کر کے آنا پڑے گا, یعنی ان میں سے کوئی پھر باقی زندہ نہیں آئے گا واپس. وہاں تو بس اتنی دیر چلتی رہتی ہے جنازہ لے کے आदमी महसूस करते हैं कि दूसरे शहर में तदफीन होनी है। तो इसका इनसार इस पर है कि हालात क्या है, कहां आप दफन करने के लिए जा रहे हैं। और बाद मौकों के ऊपर इस मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक हमारी अजीजा बुजुर्ग खातून की वफात अंदरून शहर हो गई, तो म्यानी साहब में उनको दफन करना था। जाहिर है कि आजकल लोग उस तरीके से चलने के आदि नहीं रहे, उनमें कुछ बूढ़े भी थे, कुछ और इस तरह भी थे, तो लोगों ने बड़े धीमे तरीके से उनसे कहा कि भाई कोई गाड़ी में रख के ले जाए जनाजे को। तो वो लड़के जज्बाती हो और कहिए हम उठा के म्यानी साहब तक जनाजा नहीं ले जा सकते। तो वो तो खैर म्यानी साहब तक जनाजा उठा के ले गए, लेकिन उसके साथ बहुत से लोग बेचारे रस्ते ही में से इधर उधर हो गए। ये बड़ा मुश्किल है साथ चलना, कोई गाड़ी में गया किस तरह गया। इसमें इसरार भी नहीं करना चाहिए, बस हालात देखने चाहिए और आजकल लोगों की जो सूरत है उसको भी देख लेना चाहिए। लोग इसका एहसास नहीं करते कि रिसालत बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मदीने की आबादी है ये बस उतने ही रकबे में थी जिसमें अब मस्जिद नबी बनी हुई, और जन्नतुल बकी का बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है, यही मामला मक्के में है। तो उसमें तो कोई वजह ही नहीं है कि किसी सवारी के ऊपर आप ले जाएं, लेकिन आजकल शहर बड़े हो गए, दूर बाजों का ले जाना पड़ता है, तो कोई हर्ज नहीं इसमें अगर आप ले जाए। सहाबाए कराम का तरीका तो ये था कि वो जनाजे के आगे आगे चलते थे, लेकिन ये बस एक तरीके की बात है, इसको कोई लाजिम नहीं किया गया। आप जिस तरीके से सहूलत महसूस करें आप जनाजे के साथ चल सकते हैं। जनाजे के साथ कोई कलमात पढ़ने मसनून नहीं है, ये जो लोग कहते हैं कलमाए शहादत ये भी बस यहां की रस्म है, बल्कि सहाबा का तरीका तो यह था कि खामोशी और वकार के साथ आखिरत को याद करते हुए जनाजे के साथ वो चलते थे। मौत वाक़े हो जाने के बाद हुजूर ने यही तलकीन फरमाई है कि जल्द से जल्द दफन करना चाहिए, ताहम अगर किसी जज्बाती पहलू से किसी अजीज का इंतजार नागुजीर है और मुनासिब वक्त के लिए किया जा सकता है तो करने में हर्ज नहीं है, ताहम जल्दी करनी चाहिए इस मामले में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में ये अल्फाज आए हैं कि हमने उनको उठा लिया, इसका मतलब क्या है या इन अल्फाज से उनकी मौत किस तरह साबित होती है, क्यामत के करीब उनके जहूर के बारे में क्या हकीकत है? कुरान ने दोनों बातें बयान की हैं, ये भी कहा है कि उनको हमने वफात दी और ये भी कहा है कि उनको उठा लिया, यानी उनकी वफात और उनका उठाना दोनों बातें कुरान में बयान हुई। इन्नी मुतवफ्फी का वरासियो कहलैया, हजरत मसीह के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें वफात दूंगा और उसके बाद तुझे उठा ले जाऊंगा। तो ये दोनों मामला उनके साथ हुए, यानी उनको पहले वफात दी गई उसके बाद उनका जसद मुबारक उठा लिया गया, क्योंकि यहूद उस वक्त मुसर थे कि वो उनकी तौहीन करेंगे, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके हाथ में नहीं दिया। क़यामत के करीब उनके जहूर की क्या हकीकत है, इस पर मैं कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं कि जो रवायतें इस मामले में हैं वो बुखारी में मुस्लिम में बयान हुई हैं और भी हदीस की किताबों में है कि क़यामत के करीब उनका नज़ूल हो जाएगा और वो जिज़िया खत्म कर देंगे और शरीफ को तोड़ देंगे, लेकिन ये रवायतें जो है ये कुरान मजीद के बिल्कुल खिलाफ मालूम होती हैं, इसलिए इन पर गौर करना चाहिए। सूरह नास को नमाज में तलावत किया जा सकता है, आमतौर पर इमाम इस सूरत को तलावत करते नहीं सुने, ये कुरान मजीद की हर सूरह तलावत की जा सकती है, सूरह नास में क्या खास बात है? मेरा ख्याल ये है कि आइम्मा हजरात आमतौर पर क्योंकि आखिरी सूरह है तो इस वजह से नहीं तलावत करते होंगे और आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसमें कोई मसले की बात नहीं है। सूरह नास को पढ़े, मैं तो बहुत तलावत करता हूं नमाज में सूरह नास। सूरह निसा में साहिब अमर की इताअत का हुक्म है, साहिब अमर से क्या मुराद है? आपका हुक्मरान, इससे मतलब यह है कि मुसलमानों को कानून का पाबंद होना चाहिए। जब एक निजाम हुकूमत कायम हो जाए तो फिर उनको कानून शिकनी का और इख्तलाल और इंतशार का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि कानून की पाबंदी करनी चाहिए और हुकूमत के अहकाम अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ न हो तो शर सदर के साथ मानने चाहिए। यह हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। जनवरी 99 के शायशुदा इशराक में दीन और तसव्वुफ के उनवान से आपके मजमून में किताबों के हवाले दिए गए हैं, क्या ये किताबें आपके यहां से मिल सकती हैं? अगर नहीं तो फिर कहां से मिलेंगी? ये सब किताबें लाइब्रेरियों में मौजूद हैं, आप किसी भी अच्छी लाइब्रेरी से ले सकते हैं। हमारी अपनी जो अलमौरत की इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है उसमें भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। पिछले हफ्ते आप बीमार थे, मैं आपके लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं आपसे दुआ की दरखास्त करता हूं, मेरे लिए बहुत दुआ करते रहिए। रमजान शरीफ से पहले दानिशरा लाहौर के मरकजी दफ्तर में हफ्ते की शाम को कुछ वक्त के लिए मिलते थे, अब मेरे इलम में नहीं है, बराए करम ये बता दें कि आप वक्त देते हैं कि नहीं। दानिशरा का दफ्तर अब मुंतकिल हो रहा है वापस मॉडल टाउन, तो जरा उसका नज़म ठीक होने दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह इस नशस्त को मैं बहाल करूंगा। मैं खुद भी मुंतकिल हो रहा हूं वहां से,
تو اس وجہ سے یہ کچھ تعطل پڑا ہوا ہے. باقی جہاں تک ملنے کا تعلق ہے آپ کسی وقت فون کر کے مجھ سے وقت طے کر کے آ سکتے ہیں, میں شام میں ملتا ہوں ان لوگوں سے. اگر مشرکین مکہ نے شرک کو بطور دین اختیار کیا ہوا تھا تو کیا اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ انہیں اپنے غلط ہونے کا علم نہیں تھا؟ یعنی وہ شرک کو تو جان بوجھ کر کر رہے تھے لیکن اس کو شان خدا کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. یہ اس میں کوئی شک نہیں, ایسا ہی تھا. لیکن پھر اللہ نے اپنا پیغمبر مبعوث کیا اور ان پر اتمام حجت کیا اور ان کی غلطی ان پر واضح کی, اور جب ان کی غلطی ہر لحاظ سے ان پر واضح کر دی اور پھر انہوں نے ضد ہٹ درمی اور انعاد کی بنیاد پر بات ماننے سے انکار کیا تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. حیوانات کو ذبح کرنے کے لیے اس کا رخ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے یا تکبیر پڑھنا ہی ضروری ہے؟ تکبیر پڑھنا تو لازم ہے, اس کے بغیر جانور یعنی اللہ کا نام لینا, آپ اللہ اکبر کہہ کے لیں, آپ بسم اللہ کہہ کے لیں, اللہ کا نام لینا ضروری ہے, اس کے بغیر تو جانور حلال نہیں ہوگا. باقی قبلے کی طرف کرنا کوئی ضروری نہیں, اچھی بات آپ کر لیں لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے. کیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن سے مسئلہ وحدت الوجود ثابت نہیں ہوتا؟ میں نے اس کی تشریح کر دیا, اس سے تو کوئی مسئلہ وحدت الوجود ثابت نہیں ہوتا. اس میں تو یہ بتایا گیا ہے, یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ ذات خداوندی زمان و مکان سے بالا تر ہے. یعنی نہ اس کو زمان میں رکھ کے دیکھو نہ مکان میں رکھ کے دیکھو. جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا, اس بات کی روشنی میں ہمارے اہل تصوف کا نقطہ نظر ٹھیک لگتا ہے کہ وہی ہر چیز میں ہے, انسان اسی کا مادہ ہے اور انسان اسے اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے اور فنا فی اللہ ہونا چاہیے. یہ بات تو یہ معلوم نہیں ہوتی. یعنی کچھ نہیں تھا اس میں کیا شک ہے, خدا تھا اور ذات خداوندی ہی آخر ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چیز مقدر ہے کہ اس کے بعد لازمن ہو جائے گی, یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ سارا کا سارا کائنات اس کے مادے سے وجود میں آئی ہے, یہ اس سے کیسے ثابت ہوا؟ یہ بات تو اس لیے نکلتی. جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا, اس کی وضاحت کر دیں کہ ہم کدھر جائیں, کیا ہم اس میں ضم ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ذات خداوندی کے بعد بھی پائی جائے, یہ مطلب ہے اس کے معنی یہ ہے. یعنی وہ ذات ابدی اور ازلی, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. یہ خدا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. آپ اپنے آپ کو مخلوق ہی رکھ کر اپنے اوپر غور فرمائیے, یعنی اللہ تعالیٰ بننے کی کوشش نہ کیجیے. تصوف کی غلطی یہی ہے کہ وہ ذات خداوندی کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ نہ اس کو کسی ابتدا سے شروع کیا جا سکتا ہے نہ کسی انتہا پر ختم کیا جا سکتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بیچ میں لے آتے ہیں. اور ہم تو مخلوق ہیں, ایک خاص وقت میں وجود میں آئے ہیں, ایک خاص وقت میں رخصت ہو جائیں گے. وہ جو ہمیں قیامت میں ابدیت حاصل ہوگی اس کو خدا کے وعدے سے حاصل ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے یہ معنی یہ ہے کہ ہم گویا خدا تعالیٰ ختم ہو جائے تو ہم پھر بھی باقی رہیں گے, معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. خیر اور شر کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ خیر اور شر کا اصل محرک کون ہے؟ خیر اور شر کے درمیان امتیاز تو خدا نے پیدا کیا, لیکن اس کا شعور ہمیں دیا اور اس کی بنیاد پر وہ ہمارا محاسبہ کرتا ہے. سورہ کہف میں ایک بچے کو قتل کیا جاتا ہے اور قاتل اس کی توجیہ میں کہتے ہیں کہ والدین کے لیے ایمان کا خطرہ تھا. خبر غیب کی خبر کیسے ہوئی؟ وہ تو خدا کے فرشتوں میں سے فرشتے تھے اور خدا نے ان کو مامور کیا ہوا تھا. انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ میں نے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا, میں نے تو اللہ کے حکم کی پیروی میں کیا. یعنی آج اگر کوئی قتل کر کے یہ کہہ دے, آج اگر تو آپ کریں گے نا تو آپ کے لیے تو قتل کرنا ممنوع ہے, فرشتے تو روز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب انسان کو اختیار محض اپنے ارادے پر ہے اور عمل پر نہیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کون سا عمل کس حد تک کر سکیں گے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اختیار صرف ارادے پر ہے نہ کہ عمل پر, اور مکمل جزا و سزا کا تعلق محض ارادے سے ہے نہ کہ عمل سے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمیں بنیادی ارادے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی اور اختیار بھی دیا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ہمارا خیر اور شر متعین ہو جاتا ہے. یعنی خواہش اور چیز ہے, ارادے کا مطلب ہے میں نے عزم کر لیا ہے کہ میں کسی آدمی کو خدا نخواستہ قتل کروں گا. اب اس میں کوئی رکاوٹ پڑ گئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے ارادے پر سزا مترتب ہو جائے گی, اس لیے کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہی معاملہ خیر کا ہے. ارادہ کر لیا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا, اپنی طرف سے پورا سامان کیا, موت واقع ہو گئی, کوئی اور حادثہ ہو گیا, تو اس کی سزا آدمی کو مل جائے گی. اس لیے کہ ارادہ اور عزم ہی ہے کہ جو اصل میں انسان کے اختیار کی چیز ہے, اس کو روبہ عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے کہا. زن سے کیا مراد ہے؟ کیا زن اور رائے میں فرق ہے؟ سورہ حجرات میں کیسے ظنون سے منع کیا گیا؟ یعنی ایسی باتیں جن کے بارے میں آپ کو کوئی قطعی علم نہیں ہوتا, لیکن آپ اندازہ لگا کر کوئی بات کسی کے بارے میں کہتے ہیں, سنی سنائی بات بیان کر دیتے ہیں, اس بات کی آپ نے تحقیق نہیں کی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. آپ کے سلسلہ اور بات درس میں آنے والے کچھ احباب کو آپ کے خاص دروس کو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے وہ آپ کا سلسلہ وار قرآن کا درس ہی سننا چاہتے ہیں، برائے مہربانی اس سلسلے میں کچھ کیجئے۔ یہ اصل میں جو حکمت کے مباحث ہیں یہ چند درسوں کے اب رہ گئے ہیں، اس کے بعد عام تو کوئی مشکل اس معاملے میں نہیں ہوگی اور جلد انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے اصل درس کا بحال ہو جائے گا۔ کیا نماز پڑھنے کی حیات میں مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ حدیث کی روشنی میں واضح کیا جائے، ایسا کوئی فرق نہیں، یہ فقہا کے قیاسات ہیں، کوئی فرق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قائم نہیں کیا۔ آپ نے مبادی تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ زمانہ نزول میں قرآن کی قرات اور تھی، اس کے پورے نازل ہونے کے بعد ایک دوسری قرات اختیار کی گئی جسے قرات عامہ کہا جاتا ہے، پہلی قرات کی کیا وجہ ہے؟ اسے کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ پہلی قرات جب کی گئی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری طرح ذہنوں میں جمع دینے، اس کی حفاظت کرنے کا اہتمام نہیں کیا، چنانچہ اس میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے تھے، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں کے حافظے سے نکل گئی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں جبریل کے ذریعے سے دو مرتبہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور جہاں کہیں بھی کوئی غلطی یا خطا تھی اس کو دور کر دیا، کوئی نسیان یا سہو تھا اس کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کر دیا گیا۔ لہذا وہ جو قرات ہے وہی حجت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آ کے پھر یہ نہیں کہہ سکتا تھا جی کہ وہ ہم نے تو دو ہجری میں یہ سورہ اس طریقے سے سنی تھی، اس میں ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگی ہوئی ہے، تو اب قرآن مجید اسی قرات کے اوپر ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میرے سالانہ امتحان بہت قریب ہیں، دعا کیجئے کہ میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں۔ ہر طالب علم کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، محنت کیجئے اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کرم کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے قرآن کے کچھ نسخے جلا دیے تھے، کیا مسئلہ تھا؟ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے وہ بہت سے نسخے جلانے کا حکم دیا تھا، بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے، اگرچہ وہ کوئی بہت مستند روایتیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال تاریخ کی بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا انہوں نے حکم دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل معقول بات ہے۔ آج بھی اگر قرآن کہیں غلط چھپا ہوا تو اسے جلایا جائے گا، اور کیا کیا جائے گا۔ ہمارے اپنے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو وزیر اعظم تھے، تو ان کے زمانے میں جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی طباعت میں غلطیاں ہو رہی ہیں تو اسی طرح ممنوع قرار دے دیے گئے تھے وہ نسخے جو لوگوں نے چھاپے ہوئے تھے، اور پھر باقاعدہ تصدیق کے ساتھ حکم دے دیا گیا تھا قرآن چھاپا جائے۔ یہ کام حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ رحمت العالمین سے مراد کون کون سے عالم ہے؟ یہ منطق بالکل غلط ہے، یعنی عالمین عربی زبان میں جمع کے طور پر آتا ہے تو دنیا کے لیے آ جاتا ہے، بعض اوقات اس وقت کی دنیا کے لیے آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا پر فضیلت دی۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے رسولوں پر فوقیت دی گئی ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے، اور اسی کو ماننا چاہیے کہ میں نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو حضور کو بھی بعض پہلوؤں سے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے کہ مطلق فضیلت کی باتیں کی جائیں۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے بتایا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس پہلو سے فضیلت دی، میں نے مسیح علیہ السلام کو اس پہلو سے فضیلت دی، تاکہ یہ جو امتوں کے درمیان اس طرح کی مناظرے بازی ہے یہ ختم ہو جائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔